الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملتے ہیں اور اس ملاقات کے دوران آپس میں مصافحہ کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے ان کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم آج پھر اپنے سلسلے قرآنی مثالیں اور اسباق میں حاضر ہیں۔ یاد رکھیے کہ قرآنی مثالوں کا تعلق غور و فکر اور نصیحت حاصل کرنے سے ہوتا ہے، اس لیے نہ صرف بیان کو توجہ سے سماعت فرمائیے بلکہ اگر ہو سکے تو بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، او کما قال علیہ السلام، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کی تخلیق فرمائی، وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ رہا، اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام امتوں کو، جو تمام نبیوں کو عطا کی گئی، ان امتوں کو نیک اعمال کرنے کا حکم دیا اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کا حکم دیا، برائیوں سے بچنے کا حکم دیا، اور ہماری اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید ہمیں عطا فرمایا۔ اس میں بہت سارے احکام ہمیں دیے کہ جن کا تعلق نیک بننے سے ہے، اللہ تبارک و تعالی کے احکام پر عمل کرنے سے ہے، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ان کے کرنے سے منع فرما دیا، اور ہماری اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مثالیں ارشاد فرمائیں اور بہت ساری تشبیہات ہمیں دی گئیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اس سے نصیحت حاصل کریں اور جو اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے آج کے سلسلے میں ایک مثال کو شامل کرتے ہیں، وہ ایسی تشبیہ ہے، ایسی مثال ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ترجمہ کنزول ایمان، تو کیا جس نے اپنی بنیاد یعنی عمارت بنائی یا بنیاد رکھی اللہ سے ڈر اور اس کی رضا پر وہ بھلا ہے یا وہ شخص جس نے اپنی نیو چنی ایک گراؤ گڑے کے کنارے تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں ڈھہ پڑا اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا. اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے دین کی بنیاد تقوی، پرہیزگاری اور رضا الہی کی مضبوط سطح پر رکھی وہ شخص بہتر ہے، نہ کہ وہ شخص کہ جس نے اپنے دین کی بنیاد باطل پر رکھی اور منافقت کے اوپر رکھی، تو اس منافقت کے اوپر رکھنے والے شخص کی مثال ایسے ہے، فرمایا کہ جیسے ٹوٹے ہوئے کناروں والے گھڑے پر اس نے اپنے دین کی بنیاد رکھ دی. کیسی پیاری تشبیہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی. اور اس تشبیہ سے مقصد یہ ہے کہ مسجد ضرار اور منافقین کے سارے اعمال اس عمارت کی طرح ہیں جو دریا کے نیچے کاٹی یا گلی ہوئی زمین پر بنا دی جائے اور پھر وہ زمین ماں اس عمارت کے دریا کے اندر گر جائے. ایسے ہی منافقین کی مسجدیں ہیں کہ ان کی مسجد بھی دوزخ میں ہے، جہنم میں ہے، اور وہ خود بھی جہنم کے اندر ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی شخص کی میٹھی باتوں اور اس کے ظاہری نیک اعمال کی بنا پر ہم اسے اچھا نہیں کہہ سکتے. یعنی گویا کہ آسان الفاظ میں ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی، اور یہ آیت مبارکہ ہماری اس بات کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہے کہ مسجدوں کی بنیاد تقویٰ پر رکھی جائے، پرہیزگاری پر رکھی جائے، خوف الہی پر اور رضا الہی پر رکھی جائے. لہذا صرف اپنی برادری کا علم بلند کرنے کے لیے یا دنیاوی فخر کے لیے اور اس کے علاوہ دوسری بڑائی کی باتیں جن کا تعلق تکبر سے ہو، ریاکاری سے ہو، فخر و غرور سے ہو، ان چیزوں کی بنا پر، ان اوصاف کی بنا پر مسجدوں کی بنیادیں نہیں رکھنی چاہیے. ہاں وہ شخص کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی نیک نامی کے لیے اور مسلمانوں کی دعاؤں کے لیے، یعنی مطلوب یہ ہے کہ لوگ جب مسجد پر میرا نام پڑھیں گے، میرا اس کام کو دیکھیں گے تو میرے لیے دعا کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس کی دعا قبول ہو جائے اور میرا بیڑا پار ہو جائے، اگر یہ نیت ہے یعنی نیک نامی مقصود ہے اور لوگوں کی دعائیں مطلوب ہیں تو فرمایا پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. اسی طرح مختلف ناموں پر مسجدوں کے نام رکھنے کا معاملہ ہے کہ اگر اس کام سے ریاکاری، فخر و تکبر کا اظہار مقصود ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے، اور اگر یہ مقصود ہے کہ اس سے لوگوں کو مسجدیں بنانے کی ترغیب ملے گی، یعنی میں خود صاحب ترغیب بن جاؤں اور میں یہ عمل کروں گا، لوگ بھی یہ عمل کریں گے، یا جو اس کا نام پڑھے وہ اس کے لیے دعائے خیر کرے گا، تو فرمایا کہ یہ کام پھر جائز ہے. سید اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے جب نام لکھنے کے معاملے میں سوال ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، ریا کو یہ کام حرام ہے، مگر بلا وجہ شرعی مسلمان پر قصد ریا کی بدگمانی بھی حرام ہے اور بنظر دعا ہے تو حرج نہیں. یعنی اگر اس مسلمان نے دعا کی نیت سے ایسا کیا ہے کہ لوگ میرے لیے دعائیں خیر کریں گے تو فرمایا پھر کوئی حرج نہیں. ریا، تکبر، غرور اور فخر مراد ہے تو فرمایا پھر یہ حرام ہے. لیکن کسی کی نیت کیسی بھی ہو، ہم اس سے یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس مسلمان شخص نے ریاکاری کے لیے یہ عمل کیا ہے یا اس نے نیک نیت ہی سے کیا ہے. تو فرمایا ہمیں مسلمانوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ہم بدگمانی کا مظاہرہ نہ کریں. ہاں وہ شخص جو خود بنانے والا ہے اسے چاہیے کہ اپنے دل پر غور کرے، اور خود اپنے ضمیر میں دیکھے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ وہ یہ عمل کیوں کر رہا ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ لیکن ہم پر یہی لازم ہے کہ ہم مسلمانوں سے حسن ظن رکھیں۔ اس تعمیر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ تعمیر جو چنی ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ منافقین نے جو عمارت تعمیر کی تھی وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی اور اس کے گرائے جانے کا صدمہ باقی رہے گا، یہاں تک کہ قتل ہو کر یا مر کر یا جہنم میں ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں کو غم اور غصہ سے مرتے ہوئے خود دیکھا جائے گا، اور لوگ دیکھیں گے کہ وہ غم میں ہیں، غصے میں ہیں، اور وہ خود محسوس کریں گے کہ ہمارے اندر غم موجود ہے، اور غصہ ان کا بالکل واضح ہوگا، ظاہر ہوگا۔ اور اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جب تک ان کے دل اپنے قصور کی ندامت اور افسوس سے پارا پارا نہ ہوں اور وہ اخلاص سے تائب نہ ہو جائیں، اس وقت تک وہ اسی رنج و غم میں رہیں گے کہ ہماری مسجد ڈھا نہ دی جائے، اور اسی طرح جو ہم نے عمل کیا ہے وہ کس کام کے لیے کیا ہے، دل کے اندر خوف رہے گا کیونکہ ان کی نیت اچھی نہیں ہے۔ اعمال کے معاملے میں عقائد کی کیا حیثیت ہونی چاہیے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کے معاملے میں عقائد کا درست ہونا اور باطن کا صاف ہونا یہ ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ جی ہاں، عقائد درست ہوں اور باطن بالکل صاف ہو، یہ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور جس طرح پانی پر کوئی بھی عمارت قائم نہیں رہ سکتی، بلکہ عمارت قائم رکھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ نیچے زمین سخت ہو، اس کی بنیاد مضبوط ہو، فرمایا اسی طرح اعمال کے قائم رکھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ بنیاد درست ہو۔ اور بنیاد کیا ہے؟ اچھے عقائد کا ہونا، ان میں تقوی اور پرہیزگاری کا ہونا، باطن کا صاف ہونا، تکبر سے، ریا سے اور دیگر تمام برائیوں سے اس کا پاک ہونا، یہ بنیاد ہے۔ اگر عقائد درست نہ ہو یا عقائد کے اندر کچھ پلپلاپن ہو اور باطن بھی صاف نہ ہو، تو ان پر اعمال کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ اس لیے ہر عقل مند انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے دین اور اعمال کی بنیاد درست عقائد پر رکھے، اخلاص پر رکھے، تقوی اور پرہیزگاری پر رکھے، تاکہ اس کے اعمال سے اسے نفع ملتا رہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں کہ مسجد ضرار کس نے بنائی تھی، یعنی ان آیات مبارکہ میں مسجد ضرار کا جو تذکرہ ہے، یہ مسجد کس نے بنائی تھی، اس کا پس منظر کیا تھا، اور قرآن حکیم فرقان حمید میں اس کا تذکرہ کس انداز میں کیا گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ذِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب، اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو، اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی چاہی اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی اس جماعت کا تذکرہ کر دیا کہ جنہوں نے مسجد ضرار کو بنایا تھا. اور مقصود کیا تھا؟ مقصود ایک بات تو یہ تھی کہ اس مسجد میں بیٹھ کر مسلمانوں کو اذیت دی جائے گی، مسلمانوں کی جماعت کو نقصان پہنچایا جائے گا، اور دوسری بات کہ مسلمانوں کی جماعت کے اندر تفریق ڈالی جائے گی، تفرقہ بازی کی جائے گی، ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا. اور اس میں ایک بڑی چال اور بھی تھی کہ ایک شخص کے انتظار میں یہ سارا کا سارا کام کیا گیا، وہ شخص کہ جو نبی کریم علیہ السلام کا مخالف تھا اور اہل ایمان کا مخالف تھا، اس بندے کے انتظار میں یہ سب کیا گیا، اور جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم قسم کھاتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، ایمان والے نہیں ہیں. یہ کون شخص تھا کہ جس کے انتظار میں انہوں نے یہ تفرقہ بازی کے لیے مسجد بنائی، ایمان والوں کو نقصان دینے کے لیے اور مسلمانوں کی جماعت کو توڑنے کے لیے یہ سارا کام کیا گیا، یہ کون شخص تھا؟ آئیے حدیث مبارک میں دیکھتے ہیں. فرمایا کہ یہ وہ شخص تھا جس کا نام ابو عامر تھا، یہ زمانے جاہلیت کے اندر نصرانی مذہب اختیار کر گیا اور راہب بن گیا. تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا یہ کون سا دین ہے جو آپ لے کر آئے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ملت حنیفیہ دین ابراہیم لایا ہوں. ابو عامر یہ کہنے لگا کہ یہی دین تو میرا ہے، میں بھی تو اسی دین پر ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیونکہ آپ تو دل کی بات اللہ کے دیے ہوئے علم سے جانتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں تو اس دین پر نہیں ہے. تو کہنے لگا کہ میں تو اسی دین پر ہوں، آپ جو لے کر آئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اس دین کے اندر کچھ اور نیا ملا دیا ہے، مکس کر دیا ہے، وہ دین نہیں رہا کہ جو حقیقت میں ملت حنیفیہ ہے، دین ابراہیم ہے. تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خالص صاف ملت ابراہیمی لایا ہوں. اس پر ابو عامر نے کہا ہم میں سے جو جھوٹا ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو حالت سفر میں تنہا اور بے قص کر کے ہلاک کر دے. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زبان سے جب یہ بات سنی تو آپ نے آمین کہہ دیا. اللہ اکبر، آپ ذرا خود سوچئے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جس بات پر آمین کہا، آپ تو اللہ کے سچے نبی ہیں، تو اس شخص کا کیا انجام ہوا ہوگا؟ لوگوں نے اس شخص کا نام ابو عامر فاسق رکھ دیا. پہلے تھا ابو عامر راہب، لیکن پھر اس کا نام رکھ دیا گیا ابو عامر فاسق. جنگ احد کے دن ابو عامر فاسق نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جہاں کہیں بھی کوئی بھی قوم آپ کے خلاف جنگ کرنے والی مجھے مل جائے گی تو میں اس کا ساتھ دوں گا اور آپ کے ساتھ لڑتا رہوں گا. چنانچہ جنگ حنین تک اس کا یہی معمول رہا اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصروف جنگ رہا. اور جب حوازن کو شکست ہوئی اور وہ مایوس ہو کر ملک شام کی طرف بھاگا تو اس نے منافقین کو یہ خبر بھیجی کہ تم سے قوت و اسلحہ جو سامان جنگ ہو سکے تم اس کو جمع کر کے رکھو اور میرے لیے ایک مسجد بھی تیار کرو. یعنی ابو عامر فاسق نے منافقین جو مدینہ منورہ میں تھے ان کو پیغام بھیجا کہ تم میرے لیے اسلحہ اور قوت جمع کر کے رکھو اور ایک مسجد بناؤ. میں شاہ روم کے پاس جاتا ہوں، وہاں سے رومی لشکر لے کر آؤں گا. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نکالوں گا، یعنی مدینہ منورہ سے ان کو نکال لوں گا. معاذ اللہ، یہ اس کا ذہن تھا اور یہ چال وہ چلنا چاہ رہا تھا. یہ خبر پا کر ان لوگوں نے مسجد ضرار بنائی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یہ مسجد ہم نے مسلمانوں کی آسانی کے لیے بنائی ہے کہ جو لوگ بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، وہ اس میں بفراغت نماز پڑھ لیا کریں گے. اور آپ ایک نماز اس میں پڑھ دیجئے اور برکت کی دعا فرما دیجئے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو میں سفر تبوک کے لیے جا رہا ہوں, واپسی پر میرے اللہ تبارک وتعالیٰ کی اگر مرضی ہوئی تو میں تمہاری اس مسجد میں آ کر نماز پڑھ لوں گا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہو کر مدینہ منورہ کے قریب تشریف لائے, ایک علاقے میں ٹھہرے, تو منافقین نے آپ سے درخواست کی کہ ان کی مسجد میں آپ تشریف لے آئیں اور آ کر کے نماز پڑھیں. تو اللہ تبارک وتعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو یہ علم دے دیا, ارشاد فرمایا لا تقم فیہ آبادا, کہ اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا. یعنی اللہ تبارک وتعالیٰ نے آیت نازل فرما کر اپنے پیارے محبوب کو منع کر دیا اور ان کے فاسد ارادوں کا اظہار بھی اپنے محبوب پر فرما دیا. تب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کرام علی مردوان کو حکم دیا کہ اس مسجد کو جا کر گرا دیں اور جلا دیں. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. اور ابو عامر راہب کا انجام کیا ہوا؟ علماء فرماتے ہیں, مفسرین اپنی کتابوں میں اس بات کو, اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ ابو عامر راہب جس نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بات کی تھی کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہوگا وہ حالت سفر میں بے کسی اور تنہائی کے عالم میں ہلاک ہو جائے, تو حضور نبی علیہ السلام نے آمین کہی تھی. علماء فرماتے ابو عامر راہب ملک شام میں بحالت سفر بے کسی اور تنہائی میں ہلاک و برباد ہو گیا. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ تیرے منہ سے جو نکلی بات وہ ہو کے رہی, کہا دن کو جو شب تو رات ہو کے رہی. اللہ تبارک وتعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. ترجمہ کنز الایمان, اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا, بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو. اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہیں. اس آیت میں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مسجد ضرار میں نماز پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالی نے ممانعت فرما دی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کہ مسجدیں جو یہ دونوں تھیں, ایک طرف مسجد قباء ہے اور دوسری طرف مسجد ضرار, مسجد ضرار مسجد قباء کے مقابلے میں بنائی گئی تھی. یہ مسجد قباء یہ کون سی مسجد ہے؟ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لائے تو پہلے سال آپ نے قبا میں قیام فرمایا. یہ دن جس دن آپ قبا میں پہنچے یہ پیر شریف کا دن تھا, 12 ربیع الاول تھی. یہی تاریخ اسلامی تاریخ کی ابتدا تھی, حضور نبی علیہ السلام سے ہجرت کا یہ سال شروع ہوا اور یہی وہ مقام ہے جہاں مسجد قبا ہے. یہ وہی مقام ہے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضور سرور دو عالم علیہ السلام کی روانگی کے 3 دن بعد مکہ مکرمہ سے آپ ہجرت کے لیے چلے تھے اور پھر یہیں پر آ کر حضور سرور دو عالم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی, اور یہی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی. یعنی اسلام میں یہ پہلی مسجد ہے, جب حضور نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہ پہلی تاریخی مسجد ہے. اس مسجد کی تعمیر میں دیگر صحابہ کرام علی مردوان کے ساتھ ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بھی بغرض تشویق و ترغیب کام کیا کرتے تھے, اور قبا میں 14 یا 20 روز آپ نے قیام رکھا اور پھر مدینہ شریف تشریف لائے اور یہاں جس جگہ حضور سرور دو عالم علیہ السلام کی اونٹنی بیٹھی تھی وہاں آپ نے مسجد جامع بنانے کا حکم دیا، اور پھر اسی جگہ کو خرید کر وہاں مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی تھی۔ مسجد قبا کے فضائل بہت سارے احادیث مبارکہ کے اندر وارد ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تعریف کو بیان فرمایا اور فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، کہ بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، اس سے مراد مسجد قبا ہے جس کی بنیاد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود رکھی۔ چنانچہ مسجد قبا کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قبا مسجد کی تعریف کو بیان فرمایا، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مسجد مدینہ ہے، بہرحال قبا مسجد ہو یا مسجد مدینہ ہو، اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی مسجد کہ جس کی بنیاد پرہیزگاری پر، تقوی پر اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر رکھی گئی ہے، اس مسجد کی تعریف کو بیان فرمایا۔ مسجد قبا کے بارے میں احادیث مبارکہ میں مختلف فضائل وارد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ مسجد قبا کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے مسجد قبا میں کبھی پیدل اور کبھی سوار ہو کر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس اعتبار سے بھی مسجد قبا کی فضیلت ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام ہر ہفتے ایک مرتبہ ضرور تشریف لے جاتے تھے۔ اور دوسری حدیث مبارک حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے گھر سے نکلے پھر مسجد قبا میں آ کر نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت اسید بن زہیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد قبا میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مسجد قبا کو فضیلت عطا فرمائی اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس کی فضیلت کے لیے خود وہاں پر جا کر نمازیں ادا فرمائی، اور پھر اپنی زندگی میں ہفتے والے دن آپ ضرور ایک مرتبہ تشریف لے جایا کرتے تھے، اگرچہ سواری پر تشریف لے جائیں یا پیدل تشریف لے جائیں۔ تو آیت مبارکہ میں ایک جز میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام علی مردوان کی بھی تعریف بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، صحابہ کی شان میں فرمایا کہ وہ لوگ خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں۔ یہ آیت مسجد قبا والوں کے حق میں نازل ہوئی، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اے گروہ انصار اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری تعریف بیان فرمائی ہے، تم وضو اور استنجے کے وقت کیا عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم بڑا استنجا تین ڈھیلوں سے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پانی سے طہارت کرتے ہیں، یعنی خوب پاکی حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں پسند کرتا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مسجد چینل کے ناظرین، آج کی اس تشبیہ سے، آج کی اس مثال سے جو مسجد قبا اور مسجد ضرار کے بارے میں دی گئی، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیک عمل تب نیک عمل ہے جب اس میں نیت بھی صالح ہو، کہ عمل بظاہر نیک ہو لیکن اس کے مقاصد اگر نیک نہ ہو تو اس سے فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان پہنچنے کا خدشہ رہتا ہے، اور یہ بندے کے لیے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کے اندر بھی ذلت و رسوائی کا سبب بن سکتا ہے، اور ایسا عمل قابل قبول نہیں جس میں ریا ہو، تکبر ہو، جس میں فخر و غرور ہو، یہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں۔ لہذا کسی بھی نیک عمل میں یہ ملحوظ رکھا کریں کہ آیا میرا یہ عمل بظاہر نیک ہے، کیا اس کا مقصد بھی نیک ہے یا نہیں، میرا عمل کہیں ایسا تو نہیں کہ دین میں انتشار کا باعث بن جائے؟ تو فرمایا کہ اگر ایسا ہو کہ دین میں وہ عمل انتشار کا باعث بن سکتا ہے تو اس عمل سے انسان کو دور ہو جانا چاہیے، اور جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے اس عمل کے بھی قریب نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تقوی، پرہیزگاری اور رضا الہی کی دولت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔